بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108-109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارپے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد 598 قرارداد پاس ہونے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندے کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کسانوں کی اپیل پر آج بھارت بند ہے، جس کا اثر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ موجودہ حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی، اور شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے تہران میں اعلی ایرانی حکام سے ملاقات اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال، نیز دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کسانوں کی اپیل پر آج بھارت بند ہے، جس کا اثر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان میں زراعت سے متعلق 3 قوانین کو واپس لینے کے مطالبے کو لے کر کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے منگل کو بھارت بند کی اپیل کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پرم طور پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق علیحدہ علیحدہ ریاستوں میں اس کا بھرپور اثر دکھائی دے رہا ہے۔ کسانوں کی حمایت میں کئی بڑے سیاسی جماعتیں بھی سڑکوں پر اتری ہوئی ہیں۔ دہلی سے لے کر راجستھان تک، یو پی سے لے کر اڑیسہ تک میں کسانوں کے ذریعے بلائے گئے بھارت بند کی حمایت میں دہلی یو پی بارڈر پر جام لگا اور ایکسپریس وے پر مظاہرے کیے گئے۔ دہلی کے سندھون بارڈر پر بھی کسان ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ دہلی ہریانہ بارڈر پوری طرح بند ہے۔ ریاست پنجاب کے کئی ممبران پارلیمنٹ نے دہلی پہنچ کر بھارت بند کی حمایت کی۔ سامن، ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح بھارت بند کا اثر اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں بھی نظر آیا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں لکھنؤ سے ہمارے نمائندے سرور حسین۔
بھارت بند کا اثر ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں بھی نظر آیا۔ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سماجی تنظیموں نے بھی کسانوں کی حمایت میں بھارت بند میں اپنا حصہ لیا۔
مرکزی حکومت کے ذریعے پاس کیے گئے متنازع زرعی بل کی مخالفت کر رہے کسانوں کی حمایت میں بھارت بند کے پیش نظر لکھنؤ میں سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا احتجاج درج کروایا۔ یو پی اسمبلی میں سماج وادی پارٹی کے اراکین اور لیڈران نے دوران احتجاج ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر سڑک پر ہے دیش کا کسان، اب تو شرم کرو سرکار، کارپوریٹ شاہی نہیں چلے گی، رد کرو کالا قانون، چوسو نہ کسانوں کا خون جیسے نعرے درج تھے۔ بھارت بند کے تحت شہر کے کئی علاقوں میں دکانیں بھی بند رہیں۔ وہیں کسانوں کی حمایت میں بھارت بند کے تحت سماج جماعتوں نے بھی اپنا احتجاج درج کروایا۔ سوشلسٹ پارٹی کے لیڈران اور اراکین نے ریلی نکالنے اور احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس انتظامیہ نے دھارا 144 کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا اور ریلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔
تو کسان کے خلاف اس طرح کا جو قانون لایا گیا ہے یہ بھی جو ہے انیائی ہے اور اس کے بھی واپس لینے کی مانگ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ کسان ساتھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسان آیوگ کا گٹھن ہو، اور جو سب سے کیندری مانگ ابھر کے آ رہی ہے پورے آندولن سے وہ یہ کہ نیونتم سمرتھن مولیہ کو قانونی ادھیکار بنایا جائے۔
بھارت بند میں کسانوں کی حمایت میں شہر بھر میں سبزی مہیا کروانے والی اہم دوبگا منڈی بھی مکمل طور پر بند رہی۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
پاکستان کی اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی نائب سربراہ نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ موجودہ حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی۔ اسلام آباد روانگی سے قبل لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور حکومت کی نااہلی اور نالائقی سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوگ پی ڈی ایم اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں اور بقول ان کے تحریک ختم نہیں ہو سکتی، یہ تحریک حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لے گی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے 13 دسمبر کو لاہور کے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن پر تصادم کی سیاست کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن مینار پاکستان پر 10 جلسے کر لے، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے اپنی حکومت اور پارٹی کے ترجمانوں کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت بھی چلی جائے تب بھی احتساب پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور کرونا کے مریضوں اور اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے سے متعلق سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 33,610 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 2,885 میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس کا سب سے زیادہ زور پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں بتایا جاتا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کراچی میں کرونا وائرس کے معاملات کی مثبت شرح 21% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران پاکستان بھر میں مزید 89 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 13,932 افراد شفا یاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر فعال معاملات کی تعداد 44,200 سے زائد ہو گئی ہے۔ افغانستان کے صدر ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں افغان عوام کے لیے جنگ بندی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر ہاؤس کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جاری مذاکرات میں افغان حکومت، عوام اور عالمی برادری کو طالبان سے صرف ایک توقع ہے، اور وہ یہ کہ تشدد ختم ہو جائے اور جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی جائے، اور آج بھی افغان عوام کا اصلی مطالبہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت حاصل ہو۔ افغان صدر کے ترجمان نے ایک بار پھر اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امن کے عمل میں پیش رفت اسی وقت ممکن ہے جب طالبان جنگ بندی کا مطالبہ تسلیم کر لیں کہا کہ طالبان کی جانب سے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا مطلب طالبان کا ختم ہونا نہیں بلکہ امن کے عمل میں اس گروہ کا پابند عہد ہونا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے تہران میں اعلی ایرانی حکام سے ملاقات اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال نیز دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں تاکید کی ہے کہ جب تک بیت المقدس کی غاصب اور دہشت گرد صہیونی حکومت کا وجود باقی ہے علاقے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے امت مسلمہ میں اتحاد کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کی ضمانت سے تعبیر کیا اور کہا کہ اسلامی ملکوں کی کامیابی کا راز دین اسلام اور عوام پر ان کا بھروسہ اور دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں تہران دمشق تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت قتل و جارحیت اور انسانی حقوق کی پامالی پر استوار ہے۔ سعودی عرب کے عوام نے الاوامیہ میں آل سعود حکومت کے ہاتھوں مسجد امام حسین علیہ السلام کو شہید کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سعودی حکام نے پیر کو صوبہ قطیف کے الاوامیہ شہر میں واقع مسجد امام حسین علیہ السلام کو پوری طرح شہید کر دیا۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عوام نے سوشل میڈیا پر جارے سعودی حکومت کے اس اقدام پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک کے شیعوں کے خلاف آل سعود کے جرائم کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی صارفین نے اعلان کیا ہے کہ یہ مسجد وہی مسجد ہے جہاں شہید باقر النمر عوام سے خطاب کرتے تھے اور جس نے سعودی بادشاہ کے تخت و تاج پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر سعودی صارفین نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جب تک طاغوتی سرزمین حرمین شریفین اور مقدس مقامات کی اہانت کرتے رہیں گے اس وقت تک آیت اللہ باقر النمر کے انقلاب کی آگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ مشرقی سعودی عرب میں 2011 کے انقلاب کے بعد سے شیعہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو اٹھائے جانے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، یہاں تک کہ 2017 میں یہاں کی معروف امام بارگاہ حسینیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آل سعود کے مخالف معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے تعلق سے ترکی کے حکام نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل کے شواہد مٹانے میں ریاض حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ ترکی کے حکام نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے جمال خاشقجی کے قتل کے شواہد مٹانے کے لیے ماہرین کی دو رکنی ٹیم بھیجی تھی۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم دو افراد پر مشتمل تھی جن میں ایک کیمسٹ اور دوسرا ٹوکسیکولوجسٹ یعنی زہریلی چیزوں کا ماہر تھا۔ جمال خاشقجی کے قتل کے المناک واقعے پر ساری دنیا میں آل سعود کے خلاف شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ یمن کے مشرقی علاقے میں امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی کمان سنبھال لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن کے مشرقی صوبے المہرا میں سعودی عرب کی سہولت کاری اور تعاون سے امریکہ اور برطانیہ کے فوجی نے مشترکہ فوجی کمان تشکیل دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق مقامی قبائلیوں نے بتایا ہے کہ الغیدہ ایئرپورٹ پر کہ جسے سعودی عرب 2 سال سے فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے برطانیہ اور امریکہ کے فوجیوں کی آمد و رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سیناریو کا اصل مقصد اس صوبے پر قبضے کے لیے سعودیوں کو سبز جھنڈی دکھانا ہے کہ جو اس وقت اتحادیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریلیا کے دورے میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہے تیسرے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں آج ہندوستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ آسٹریلیا اور ہندوستان کے درمیان تیسرے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 186 رن بنائے۔ آسٹریلیا کی طرف سے میتھیو ویڈ اور اورون فنچ اوپننگ کرنے آئے اور دونوں کھلاڑیوں کے درمیان کوئی بڑی شراکت نہ ہو سکی اور اورون فنچ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ تاہم میتھیو ویڈ ہندوستانی بولروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے جنہوں نے 7 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 53 گیندوں پر 80 رن بنائے اور شردول ٹھاکر نے انہیں LBW آؤٹ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ جار سعودی اتحاد کے سرکاری ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ نے جنوبی سعودی عرب پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ القدس العربی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے سرکاری ترجمان ترکی المالکی نے کہا ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ایک ڈرون طیارے کو پیر کی رات جنوبی سعودی عرب کے علاقوں کی طرف پرواز کرتے دیکھا گیا ہے۔ یمن کی تحریک مزاحمت کے فوجی اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے کے دوران 3 ڈرون طیاروں سے سعودی عرب کے بعض ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کے غیر فوجی علاقوں پر سعودی اتحاد کے شدید ترین حملوں کے بعد یمنی فوج اور اس ملک کی عوامی رضاکار فورس نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں اہم ٹھکانوں پر اپنے دفاعی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے بھی جنوبی یمن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجی اہلکاروں پر حملے اور 5 فوجی اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ عربی 21 ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی یمن کے صوبے ابین میں متحدہ عرب امارات کے اعلی کار فوجی دستے الحزام الامنی نے اعلان کیا ہے کہ صوبے ابین کے شہر لودر میں داخل ہونے والے راستے میں متحدہ عرب امارات کے اعلی کار فوجیوں پر القاعدہ کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کے 5 اعلی کار فوجی ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور القاعدہ نے بھی اس الزام پر اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل صوبہ ابین کے گورنر صالح الجنیدی نے کہا تھا کہ سعودی عرب ابین کو القاعدہ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تکفیری گروہوں کی حمایت کرتے ہوئے صوبہ ابین کے مختلف شہروں میں انہیں ٹھکانے فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تمام قرآن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی یمن کے صوبوں میں القاعدہ گروہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ جنیدی نے مزید کہا کہ سعودی عرب اس صوبے میں تکفیری عناصر کی بھرپور اعلانیہ مالی مدد بھی کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں آج کا پروگرام ماضی میں 18 آذر، 22 ربیع ثانی اور 8 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ربیع ثانی سن 1262 ہجری قمری کو معروف عالم دین شیخ محمد تقی رازی ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ وہ آغا نجفی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور مزید تعلیم حوزہ علم نجف اشرف میں حاصل کی۔ انہوں نے بزرگ اور معروف علماء جیسے آیت اللہ مرزا محمد حسن شیرازی اور آیت اللہ شیخ مہدی کاشف الغطا کی خدمت میں رہ کر قصبہ فیض کیا۔ آغا نجفی نے اصفہان واپس آ کر دینی مرجعیت کا مقام حاصل کیا اور بہت جلد لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ وہ ایران میں تمباکو تحریک کے فعال اور مجاہد رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی سرگرمیوں سے غافل نہیں رہے۔ ان کی متعدد معروف کتب میں الاجتہاد والتقلید، اسرار الآیات اور انوار العارفین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 8 دسمبر سن 1914 عیسوی کو ارجنٹائن کے نزدیک بحر اوقیانوس میں واقع جزائر فاکلینڈ میں برطانیہ اور جرمنی کے درمیان فاکلینڈ سمندری جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جرمن فوج کو برطانوی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور مذکورہ جزائر پر ایک بار پھر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ جزائر 16 عیسوی کے اواخر میں دریافت ہوئے تھے اور سن 1764 میں فرانسیسی فوج نے ان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان جزائر یعنی فاکلینڈ جزائر میں تیل سے مالا مال ذخائر ملنے کے بعد ان میں برطانیہ نے دلچسپی لی اور اس کی فوج نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ارجنٹائن آزادی کے بعد فاکلینڈ جزائر کو اپنے قلم رو کا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن اب بھی ان پر برطانیہ کا قبضہ ہے۔ آٹھ دسمبر سن 1949 کو چین کے قوم پرست رہنما چیانگ کائی شیک نے چین کے کمیونسٹ رہنما ماؤ سے تنگ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جزیرہ تائیوان میں پناہ لی۔ انہوں نے تائیوان میں اپنے حامیوں کی مدد سے قومی حکومت تشکیل دی، جس کی امریکی حکومت نے بھرپور حمایت کی۔ امریکی حمایت ہی کی وجہ سے تائیوان چین سے الگ ہو گیا اور اسے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں چین کی جگہ رکنیت دے دی گئی۔ 1971 میں چین اور امریکہ کے مذاکرات کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر چین کو تسلیم کر لیا اور چین کو سلامتی کونسل کا رکن بنا دیا گیا۔ اس طرح تائیوان کو اقوام متحدہ سے خارج کر دیا گیا۔ اٹھارہ آذر سن 1370 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں عراقی حکومت کو ایران کے خلاف 8 جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے تحت عراق کی جارحیت کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ 31 شہریور سن 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر سن 1980 عیسوی کو عراق کی باسی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اپنے وسیع حملے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ عراقی فوج 1200 کے محاذ پر ایران کی سرزمین میں داخل ہو گئی اور خرم شہر اور آبادان پر قبضہ کر کے عورتوں اور معصوم بچوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صدام اور اس کے حامی اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، لیکن ایران کے دلیر عوام اور مجاہدین کی زبردست استقامت نے صدام اور اس کے حامیوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور مسلط کردہ جنگ کے 8 بعد عراقی فوجوں کو بین الاقوامی سرحدوں تک واپس ہٹا دی۔ اٹھارہ آذر سن 1372 ہجری شمسی کو عالم اسلام کے جید عالم دین فقیہ اور مرجع تقلید آیت اللہ رزمہ گلپائیگانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ گلپائیگانی ایران کے شہر گلپائیگان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے پاس قرآن کی تعلیم سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص طور سے دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا اور آیت اللہ حائری جیسے اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ گلپائیگانی نے حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کے بعد وہاں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آپ کے درس میں عاشقان علم و دین کی ایک بھاری تعداد موجود رہتی تھی۔ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد آپ حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار رہے۔ انہوں نے کئی مدارس اور ایک اسپتال تعمیر کر کے دینی طالب علموں اور معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں فقہ و اصول پر آپ کی متعدد تالیفات بھی موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اقوام متحدہ کی جانب سے 598 قرارداد پاس ہونے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، ہم اقوام متحدہ کی قرارداد 598 سے متعلق خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری اور اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی پر روشنی ڈال رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹھارہ آذر ایرانی کیلنڈر میں ایک یادگار دن ہے. اس دن ایرانی عوام نے اقوام متحدہ اور اس کی رکن با اثر طاقتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. ایران پر مسلط کردہ عراق کی باسی حکومت کی 8 سالہ جنگ کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 منظور کیے جانے کے 3 سال بعد اس 8 سالہ دفاع مقدس میں ایران کی حقانیت دنیا والوں پر ثابت ہو گئی. اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل خاویر پیریس ڈے کوئیار نے 18 آذر سن 1370 ہجری شمسی مطابق 9 دسمبر سن 1991 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنی رپورٹ میں باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ عراق کی باسی حکومت نے 31 شہریور سن 1359 ہجری شمسی مطابق 22 ستمبر سن 1980 عیسوی کے دن ایران پر حملہ کیا اور وہ جاری ہے. اس بات کا اعلان کہ عراق کی باسی حکومت نے جنگ کا آغاز کیا تھا ایران کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی. یہ دفاع اور جنگ ایسی حالت میں اپنے اختتام کو پہنچی کہ دو سپر طاقتیں اور ساری دنیا میں ان کے پٹھو جارحیت کا آغاز کرنے والے کو جانتے تھے اور انہوں نے اسے کسی طرح کی مدد دینے سے دریغ نہیں کیا تھا. یہ اس وقت ہوش میں آئے جب ان کی جانب سے عراق بھیجے گئے ہتھیار خود انہی کے خلاف استعمال ہوئے اور صدام کی باسی حکومت نے کویت پر حملے کے ذریعے خلیج فارس میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی. اگرچہ عراق کے جارے ہونے کا اعلان دیر سے کیا گیا لیکن اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ میں ایک اہم کامیابی اور بہت بڑے واقعے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عراق کے بھرپور حملے کے ایک دن کے بعد ایک بیان جاری کر کے 23 ستمبر سن 1980 کے دن جنگ کے سلسلے میں اپنا پہلا اقدام انجام دیا. اس کے 5 دن بعد سلامتی کونسل نے پہلی قرارداد منظور کی. یہ سلسلہ 8 قراردادوں کی منظوری اور 15 اعلامیے جاری کرنے کے ساتھ آگے بڑھا. ان قراردادوں اور اعلامیوں میں عموماً صرف نصیحت کی جاتی تھی لیکن قرارداد نمبر 598 ایک استثناء ہے، کیونکہ اس قرارداد میں ایران کے خلاف عراق کی 2887 روزہ جنگ کے خاتمے کے فیصلے کے علاوہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صدام حکومت کی جارحیت کے شروع سے ہی اقوام متحدہ اور اس عالمی ادارے کی رکن با اثر طاقتیں جارح کا تعین کرنے پر تیار نہیں تھیں. اقوام متحدہ کے ادارے کے اس رویے کی وجہ اس کی لا علمی نہیں تھی بلکہ وہ جارح کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا لیکن جان بوجھ کر اس کا نام لینے سے کترا رہا تھا. اقوام متحدہ کی رکن با اثر طاقتیں صدام حکومت کی حمایت کی بنا پر جارح کے طور پر اس کا نام نہیں لے رہی تھیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی مشرق وسطی اور دنیا میں گہری سیاسی تبدیلیوں کا سبب بنی. مشرق و مغرب کی دو بڑی طاقتوں کے حمایت یافتہ ڈکٹیٹروں کے ظلم کی شکار اقوام کے لیے اسلامی انقلاب کے نمونہ عمل بن جانے کی تشویش کے پیش نظر انہوں نے اپنے تمام فوجی اور غیر فوجی امکانات و وسائل سے صدام حکومت کو ایران پر حملے کے لیے لیس کیا اور اسے اس حملے پر اکسایا. آخرکار 22 ستمبر سن 1980 عیسوی کو پیشگی دفاع کے بے بنیاد بہانے کے ساتھ ایران پر فضائی اور زمینی حملہ کر دیا گیا. 8 سال کے دوران امریکہ، سوویت یونین اور ان کے پٹھوں کی حمایت یافتہ فوج کی جارحیت کے مقابلے میں ایرانی جوانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے جارح کی نشاندہی کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی ضروری تعاون کیا، کیونکہ اس حقیقت کے ثابت ہو جانے سے ایران کے اسلامی انقلاب کا حقیقی چہرہ اور امریکہ، مغربی حکومتوں نیز ایران پر حملے میں عراق کے ناجائز اقدامات دنیا والوں کے لیے نمایاں ہو جاتے۔ جارح کے نام کا اعلان کیا جانا بین الاقوامی سطح پر ایران کی ایک بڑی سیاسی کامیابی شمار ہوتا ہے۔ جنگ کے پہلے ہفتے کے دوران ہی پاکستان کے صدر ضیاء الحق اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حبیب شتی جنگ بندی کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں تہران آئے اور انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ ایران کا مطالبہ تھا کہ وہ ذرائع ابلاغ کے سامنے اعلان کریں کہ عراق نے جنگ شروع کی ہے تاکہ جنگ بندی کا راستہ ہموار ہو، لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا۔ اس زمانے میں پاکستان بڑی طاقتوں کے زیر اثر تھا، نہ تو بڑی طاقتیں باضابطہ طور پر یہ اعلان کرنے پر تیار تھیں کہ صدام نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ کے دوران ٹھیک اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے پر تیار ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور دونوں ملکوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران پر عراقی جارحیت اور ایران کے سرحدی علاقوں پر باسی حکومت کے قبضے کے ساتھ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین بری طرح پامال ہوئے اور ان کی شدید خلاف ورزی ہوئی۔ عراق کے باسی فوجیوں نے کسی بھی جنگی جرم کے ارتکاب سے دریغ نہیں کیا۔ مقبوضہ دیہاتوں اور شہروں میں عام شہریوں کا قتل عام اور ان کا قیدی بنایا جانا، شہروں اور دیہاتوں پر مسلسل بمباری اور وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال، ایسے امور ہیں جن میں سے ہر ایک کی بنیاد پر ایران کی سرزمین پر صدام حکومت کے حملے کی مذمت اور عراق کے ڈکٹیٹر کے جنگی جرم کے ارتکاب کا اعلان کیا جا سکتا تھا۔ لیکن انسانی حقوق کے دعوے داروں نے صدام کے تمام جرائم سے چشم پوشی اور اسے ایران کے خلاف جارحیت جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ قرارداد نمبر 598 سابقہ قراردادوں سے مختلف تھی۔ اس کی ایک شق جارح کے تعین سے متعلق تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سن 1988 میں قرارداد 598 کو تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی سے اتفاق کر لیا، لیکن صدام نے جنگ بندی سے اختلاف کیا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایران نے اپنی کمزوری اور اقتصادی اور فوجی وسائل کے فقدان کی وجہ سے جنگ بندی قبول کی ہے، ایران کی سرزمین پر وسیع حملے کیے۔ لیکن ایرانی جوانوں کی استقامت اور ثابت قدمی اور باسی فوج کو اس کے زیر قبضہ علاقوں سے پسپائی پر مجبور کر دینے کے نتیجے میں ایک مہینے کے بعد صدام قرارداد 598 کو قبول اور جنگ بندی سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جنگ بندی کے 1.5 سال کے بعد اقوام متحدہ کی ثالثی کے ساتھ ایران سے مذاکرات کرنے والی عراقی باسی حکومت کی ٹیم ایرانی سرزمین پر جارحیت کو تسلیم کرنے اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھانے پر تیار نہ ہوئی، لیکن کویت پر صدام کے حملے سے سیاسی صورتحال بالکل بدل گئی۔ صدام نے ایران سے متعلق اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی اور قرارداد الجزائر 1975 کو تسلیم کر کے ایران کے تمام مطالبات پورے کر دیے۔ دوسری جانب عرب ممالک اور ان کے مغربی حامیوں کو صدام کی اب کوئی ضرورت باقی نہ رہی تھی، اس لیے اقوام متحدہ کی ثالثی کے ساتھ انجام پانے والے ایران اور عراق کے مذاکرات میں پیش رفت حاصل ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بھی ماضی کے برخلاف زیادہ سنجیدگی کے ساتھ قرارداد نمبر 598 کی شقوں پر عمل درآمد کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ کویت پر عراق کے حملے کے 2 سال بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے قرارداد نمبر 598 کی شق نمبر 6 اور 7 پر عمل درآمد کے لیے 14 اگست سن 1991 کو ایران اور عراق کو خط لکھے اور ان سے کہا کہ وہ جارح ملک کے نام سے متعلق اپنے دلائل پیش کریں۔ عراقی حکومت نے اس درخواست کا مذاق اڑایا اور 26 اگست 1991 کو بے بنیاد دستاویزات کے ساتھ دکھاوے کا ایک خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ارسال کیا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے 15 ستمبر 1991 کو معتبر دستاویزات ایک کتاب کی صورت میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی۔ آخرکار 9 دسمبر 1991 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پریس ڈیکویار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پیش کردہ رپورٹ کی شق نمبر 9 میں اپنی یہ رائے شامل کی کہ عراق نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ عراق کو جارح قرار دیے جانے کے بعد علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے وقار میں اضافہ ہوا، جبکہ صدام کی حمایت کرنے والوں کی شرمندگی بڑھ گئی۔ اس کے بعد علاقائی اور علاقے سے باہر کے ممالک اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے ایران کے خلاف سیاسی میدان میں کود پڑے۔ دوسری جانب ایران نے ثابت کر دیا کہ اس نے عالمی طاقتوں کے حمایت یافتہ صدام کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ انتہائی کم امکانات و وسائل اور اپنی رضاکار فورس بسیج کے بلبوتے پر بے طریق احسن جیتی ہے۔ اسے علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کی طاقت اور شکوہ میں اضافہ ہوا۔ ایرانی قوم نے صرف 8 سالہ دفاع مقدس میں ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ہر دور میں ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اغیار کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور اس کے اندر اپنی قومی سلامتی اور اتحاد کا مظاہرہ ہر وقت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں صرف ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے، تو آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار ممبئی اردو نیوز کی سرخیوں سے۔ سپریم کورٹ کی برہمی کے آگے جھکی مودی سرکار، سشیل کمار مودی راجیہ سبھا کے لیے بلا مقابلہ منتخب، اور گاندھی کے قاتلوں کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے ممتا بنرجی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے داریہ لکھا ہے، عنوان ہے مودی سرکار کسانوں کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مودی سرکار سے کسانوں کا ٹکراؤ دراز سرکار کے رونت بھرے رویے کی وجہ سے ہے۔ وہ پہلے بات کیے بغیر ہی کسانوں پر اپنی مرضی یا یوں کہیں کہ اپنے چہیتے کارپوریٹس کی مرضی تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسانوں کو تو یہاں تک شک ہے کہ یہ قوانین سرکار کے ذریعے نہیں بلکہ کارپوریٹس کے ذریعے ہی ڈرافٹ کیے گئے ہیں۔ شاید اسی لیے نہایت منجھا ہوا مقرر ہونے اور بہت ہی واضح لفظوں میں اپنی باتوں کو سمجھا دینے میں ماہر وزیر اعظم نریندر مودی بھی ان بلوں کے تعلق سے کسانوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں۔ مودی تو مودی، ان کی کابینہ اور وزارت کا کوئی بھی فرد اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مواصلت کی اس ناکامی کے باوجود مودی سرکار کسانوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے بس یہ چاہتی ہے کہ کسان اس کی باتوں کو بیچوں چرا مان لے اور اسے سوال نہ کریں۔ جہاں تک پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا سوال ہے، تو ان کسانوں کے گھروں سے یا ان کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں میں سے کوئی نہ کوئی امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں موجود ہے۔ یہ لوگ بہتر روزگار، اپنے بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے وہاں گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یورپ، امریکہ وغیرہ میں کارپوریٹس کے ذریعے کرائی جانے والی کھیتی باڑی کے مسائل کا علم ہے۔ اس لیے ہندوستانی کسانوں کے لیے ان کا یہی مشورہ ہے کہ ان قوانین سے کسان کی آزادی چھن جائے گی، وہ کارپوریٹس کا غلام بن کر رہ جائیں گے، ان کے ہاتھوں سے ان کی زمین بھی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں من گھڑت یا ان لوگوں کے ذریعے پکایا گیا خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ ہمارے این آر آئیز اور پی آر اوز نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ کھیتی کسانی کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے وزیراعظم کو کارپوریٹس کا تیار کردہ یہ ماڈل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میں اچھی بات اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ بری باتیں بھی ہیں۔ اس لیے سرکار کو چاہیے تھا کہ وہ ان بلوں کے تعلق سے ان کو لانے سے پہلے ہی کسانوں کی تنظیموں سے صلاح و مشورہ کرتی اور پتہ لگاتی کہ یہ ماڈل ہندوستان کے لیے مناسب رہے گا یا نہیں۔ کسانوں سے پہلا مشورہ کر لینے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس سے یہ صرف ان بلوں کی خامیاں دور کرنے کا موقع مل جاتا اور کوئی نہ کوئی راستہ بھی ضرور نکل جاتا، بلکہ سرکار اور کسانوں کے درمیان جو بے اعتباری بڑھی ہوئی ہے وہ بھی نہ بڑھتی، اور کسان الٹے یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ سرکار کو ہماری فکر ہے اور ہماری زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ لاپتہ شہری نوید اطہر بٹ کی بازیابی تک ہر سوموار کو سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پی ڈی ایم جلسے کر کے کورونا پھیلا رہی ہے شہباز گل۔ اور امریکہ نے 14 چینی عہدیداروں پر پابندی لگا دی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے کورونا کی شدت اور نامکمل تیاری، اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ کووڈ 19 کی بے رحم وبا کا زیادہ تر شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان احتیاطی تدابیر کی پرواہ نہیں کرتے جن پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ ماہرین اور معالجین دیتے ہیں، اور جنہیں اختیار کرنے پر حکومت مسلسل زور دے رہی ہے، مگر پشاور ٹیچنگ اسپتال کے ساتھ مریض خود ان لوگوں کی مجرمانہ غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے جو نہ صرف ان تدابیر ہدایات پر عمل درآمد کے ذمہ دار ہیں بلکہ مریضوں کو جان بچانے والی ادویات اور دوسری سہولتیں بہم پہنچانے پر معمور ہیں، اور یہ دیکھنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ سہولتیں مناسب اور مقررہ وقت پر پہنچائی بھی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اس لحاظ سے اسپتال کا متعلقہ عملہ اور نگراں مشینری اس سانح دلگداز کی ذمہ داری سے مبرہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ بتایا گیا ہے کہ مریض آکسیجن کی کمی اور آکسیجن سلنڈر بر وقت مہیا نہ ہونے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ اتوار کی صبح تقریباً 2:45 پیش آیا۔ آکسیجن کی کمی کا سبب یہ تھا کہ سپلائر وقت پر آکسیجن سلنڈر اسپتال میں نہ پہنچا سکا۔ اسپتال کو روزانہ 5,000 لیٹر آکسیجن مہیا کی جاتی ہے جو ویسے بھی ضرورت کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ سپلائی بر وقت نہ ہونے سے مجموعی طور پر کوئی 200 مریض متاثر ہوئے ہیں جن میں کرونا کے 96 مریض بھی شامل تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے ایک روسی شخص دمتری کارتاشوف کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، روس دنیا کا وسیع ترین ملک ہے اور مختلف مذاہب اور اقوام کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے تک مذہبی لوگ اپنا دین و ایمان خفیہ رکھنے پر مجبور تھے اور خود کو کمیونسٹ بتاتے تھے، لیکن زبردستی کسی پر کوئی عقیدہ نہیں تھوپا جا سکتا۔ لہٰذا جب کمیونسٹ نظام حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ روس میں آرتھوڈاکس عیسائیوں کی تعداد دیگر تمام ادیان کے ماننے والوں سے زیادہ ہے، البتہ مسلمانوں کی تعداد بھی قابل قدر ہے۔ روس میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 15% ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عقل اور منطق کے مطابق اور فطری مذہب ہونے کی وجہ سے روس میں بھی یہ آسمانی دین اسلام بہت سے لوگوں کی گرویدگی کا سبب بنا ہے۔ دیمتری کارتاشوف بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے وسیع مطالعے اور تحقیق کے بعد اسلام کو اپنی کامیابی، کامرانی اور اطمینان و سکون کا ضامن سمجھا۔ وہ اپنی دینی تحقیقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دین کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور سب سے زیادہ مطالعہ میں نے عیسائیت کے بارے میں کیا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عیسائیت میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے مطمئن نہیں کرتی، اسی وجہ سے ایک مکمل اور جامع دین کی تلاش میں تھا۔
اسلام روس کا دوسرا سب سے بڑا دین ہے، لہذا دیمتری کارتاشوف کا اس دین کے بارے میں بھی تحقیقات کرنا فطری بات تھی۔ جیسا کہ مشاہدے میں آیا ہے، بہت سے دیگر نو مسلموں کی طرح کارتاشوف نے بھی اپنی تحقیقات کا آغاز عظیم آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید سے کیا۔ اس آسمانی کتاب کی آیات اور ان کے اعلیٰ مفاہیم کو پڑھ کر کارتاشوف قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ حق قرآن کے ساتھ ہے اور انسان کو حق پسندی کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ قرآن کا 2 سال مطالعہ کرنے کے بعد بالآخر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دیمتری کارتاشوف اور خاص طور سے عیسائیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اہم نکات میں اللہ تعالی کی یگانگت پر قرآن کی تاکید اور صراحت ہے۔ کارتاشوف اس ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ قرآن میں توحید کے بارے میں بہت واضح نکات ہیں۔ جب میں عیسائیت کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا تو روح القدس اور باپ بیٹے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ چکا تھا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، جبکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ مسئلہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ قرآن ایک سے زیادہ خدا کے وجود کو تباہی و بربادی کا سبب قرار دیتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کرتا اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ علاوہ ازیں جس خدا کا ارادہ اور توانائی دوسرے خداؤں تک محدود ہو تو اس کی طاقت انسانوں کی طرح محدود اور ناقص ہوگی، اور وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ خداوند کریم کی وحدانیت، طاقت اور اس کی مہربانی سورہ توحید میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، اور نہ اس کا کوئی ہم کفو اور ہمسر ہے۔ دیمتری کارتاشوف اسلام کو ایسے عظیم اور مہربان خدا کی طرف راہ مستقیم قرار دیتے ہیں جو صرف اسی دین الہی میں ہے۔
دیمتری کارتاشوف سے اسلامی مذاہب کے بارے میں بھی تحقیقات انجام دی ہیں۔ وہ ان تحقیقات کے نتائج کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تشیع اور تسنن کے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ کیا اور بالآخر تشیع کی حقانیت کا قائل ہوا، کیونکہ تشیع کا عقیدہ بہت روشن اور واضح ہے۔ ایک دیگر نقطہ جس کی وجہ سے میں نے تشیع کو قبول کیا وہ مسئلہ امامت ہے۔ 12 اماموں پر شیعوں کا عقیدہ ہے، اور اس بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ سامعین، جیسا کہ دیمتری کارتاشوف نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں 12 اماموں کو اپنا جانشین بتایا ہے اور ان کے ناموں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے سلامتی کا باعث ہے، جیسا کہ ستارے اہل آسمان کے لیے سلامتی کا باعث ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ائمہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، امام 12 ہیں اور جن میں سے 9 ائمہ حسین کی نسل سے ہیں اور سارے امام امین اور معصوم ہیں۔ بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری امام کو اپنا ہم نام، منجی بشریت اور روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے والا بتایا ہے۔ دیمتری کارتاشوف اپنے مسلمان ہونے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور تمام ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کی شخصیت اور آپ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فضائل نے میرے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ شیعوں کے آخری امام بھی معصوم ہیں اور ہمیں اس آسمانی امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ نیز ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک دن ضرور ظہور فرمائیں گے۔
مختلف ادیان میں مختلف شکلوں میں منجی آخر الزماں کا ذکر ہے، لیکن اسلام نے اس کو مکمل اور واضح تر شکل میں پیش کیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام وہی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آپ ظہور کریں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف اور مساوات رائج کریں گے۔ رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے متعدد احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت، حالات، ظہور اور آپ کی عالمی حکومت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شیعوں اور بعض اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور ظہور اور قیام کے لیے خدا کے حکم کے منتظر ہیں، لیکن اس درمیان جو چیز اہم ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور میں لوگوں کا کردار ہے۔ کیونکہ لوگ اپنی اور معاشرے کی اصلاح کی جتنی کوشش کریں گے آپ کے ظہور کی راہ اتنی ہی ہموار ہوگی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہتا ہو اس کو ہر وقت آپ کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرے اور ہمیشہ اچھے اخلاق کی پابندی کرے۔ دیمتری کارتاشوف نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے دلی لگاؤ کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اگر کسی دن امام مہدی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں یہی کہوں گا کہ میں اپنے پورے وجود کو آپ پر قربان کر دوں گا اور جو بھی حکم آپ فرمائیں گے میں انجام دوں گا۔
دیمتری کارتاشوف اب ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے لوگوں میں اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بہت سے روسی نوجوان مادی اور فتنہ انگیز مسائل کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو اہل تفکر ہیں اور تحقیقی ذہن اور اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ یہ روسی نو مسلم روسی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے دو موضوعات کو مؤثر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روسی لوگ عدل و انصاف کی طرف خاص توجہ کے قائل ہیں، تشیعوں میں ہر مسئلے میں روح عدل موجود ہے، لہذا تشیعوں کی عدل و انصاف پسندی سے روسی متاثر ہیں اور آخر الزماں اور دنیا کے مستقبل پر روسیوں کی خاص توجہ ہے۔ اسی وجہ سے دیمتری کارتاشوف کی تاکید ہے کہ روسیوں میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو آخر الزماں کے منجی عدل و انصاف کی حیثیت سے پہنچوائیں۔ اسی وجہ سے دیمتری کارتاشوف کی تاکید ہے کہ روسیوں میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو آخر الزماں کے منجی عدل و انصاف کی حیثیت سے روشناس کروائیں، کیونکہ روس میں تبلیغ کے لحاظ سے یہی موضوع سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ وہ کلی طور پر دین مبین اسلام کی تبلیغ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند متعال اور ائمہ اطہار کے بارے میں لوگوں کو اچھی طرح سے بتائیں، نیز امام زمانہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شخصیت سے بھی دنیا والوں کو روشناس کرائیں، اسلام اور اسلامی توحید کے بارے میں پوری دنیا میں تبلیغ کی جائے۔
البتہ دیمتری کارتاشوف اور ان جیسے دیگر افراد کے سامنے جو اسلام کی تبلیغ کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک سنگین مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کے خاص پروپیگنڈے کے زیر اثر تشدد، روب و وحشت اور وہابی دہشت گردوں کے تحجر کو اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے یہ کہ روس میں حالیہ برسوں میں تکفیری دہشت گردوں نے کئی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں، اور حکومت نے دہشت گردوں سے مقابلے کو اپنی ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر دیمتری کارتاشوف روس میں تبلیغ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والد، والدہ، بہن اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا، البتہ یہ کام بہت سخت ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سارے مسلمان وہابیوں کی طرح شدت پسند ہیں، جبکہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ مذہب شیعہ کی تبلیغ کروں۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ اپنے کچھ دوستوں میں اسلام کو متعارف کرانے میں مجھے کامیابی بھی ملی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران کے سٹیل کی پیداوار میں 12.3% اضافہ۔ رواں سال کے اختتام تک افغانستان کے لیے ایران کی برآمدات 2.7 ارب ڈالر۔ روس گیس پائپ لائن منصوبے میں ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے پرعزم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تجارتی خبروں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ایران کے خام اسٹیل کی پیداوار میں اکتوبر کے مہینے میں 28% اضافہ ہوا ہے، اور رواں سال کے 10 مہینوں میں ایران کی اسٹیل کی پیداوار میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت تقریباً 12.5% اضافہ ہوا ہے، اور اسٹیل کی پیداوار میں دنیا میں وہ سر فہرست ہے۔ ورلڈ اسٹیل ایسوسیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب رواں سال کے 10 مہینوں میں دنیا میں خام اسٹیل کی پیداوار -2% تھی، ایران میں اس کی پیداوار میں تقریباً 12.5% اضافہ ہوا، اور اس نے تقریباً 2,38,00,000 ٹن اسٹیل تیار کیا۔ دوسری جانب رواں سال اکتوبر کے مہینے میں اسٹیل تیار کرنے والے دنیا کے 64 ملکوں کی مجموعی پیداوار 16,18,00,000 ٹن تھی،
کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے نسبت 7% زیادہ تھی۔ اس میں سے چین کی پیداوار کا حصہ 9,20,00,000 ٹن تھا۔ ایران کے معدنیات اور معدنی صنعتوں کی ترقی کے ادارے کے سربراہ خداداد غریب پور نے کہا ہے کہ گزشتہ 7 مہینوں کے دوران ایران میں المونیم کی پیداوار میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایران میں سرکاری اور نجی شعبے کے ذریعے ایک وسیع رقبے میں کھدائی کے کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران میں معدنی مواد کی شناخت کو ترجیح حاصل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ویسٹ مینجمنٹ، گرین ہاؤس گیسوں میں کمی اور توانائی کے مفید استعمال سمیت مختلف شعبوں میں یونیورسٹیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہم نے یونیورسٹیوں اور سائنسی مراکز کے ساتھ تحقیقاتی کاموں کے 219 سے زائد معاہدے کیے ہیں کہ جن کا مقصد ایران کی معدنیات اور معدنی صنعتوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایران کی معدنیات کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں۔
ایران کے غیر ملکی تجارت کے رواں سال کے گزشتہ 7 مہینوں کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے غیر پیٹرولیم برآمدات میں 16.7% حصہ معدنی شعبے اور صنعتوں کی برآمدات کا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران معدنی شعبے اور صنعتوں کی مجموعی برآمدات وزن کے لحاظ سے 2,11,76,000 ٹن اور قدر و قیمت کے لحاظ سے 3,04,94,90,000 تھیں۔ اس عرصے کے دوران ایران کی مجموعی غیر ملکی تجارت 38,27,80,00,000 تک پہنچ گئی کہ جو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود گزشتہ مہینے کے مقابلے میں تقریباً 11% زیادہ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران معدنی شعبے اور صنعتوں کی درآمدات بھی 22,80,312 ٹن رہی ہے کہ جن کی مالیت 1,75,40,00,000 سے زیادہ تھی۔
ایران اور افغانستان کے مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ حسین سلیمی نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ رواں سال کے اختتام تک افغانستان کے لیے ایران کی برآمدات 2,70,00,000,000 تک پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے ایران اور افغانستان کے مابین تجارت کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ ایران اور افغانستان کے درمیان ریلوے لائن کے افتتاح سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی کا امکان فراہم ہو جائے گا، جس سے تجارت میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کی تجارت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرین کے ذریعے سامان کی منتقلی کے اخراجات ٹرکوں کی نسبت کم ہوتے ہیں اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ ہندوستان میں اقتصادی ترقی کی شرح منفی میں چلی گئی ہے۔ ٹریڈنگ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق آمد و رفت اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندی جاری رہنے کی وجہ سے ستمبر میں ختم ہونے والی سہ ماہی میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح -7.5 تک پہنچ گئی، یعنی مسلسل دوسری سہ ماہی میں منفی شرح برقرار ہے۔ ہندوستان کی وزارت شماریات نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کمی صارفین کے اخراجات میں ہوئی، جو رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں -11.3 رہی۔ معدنیات کے شعبے میں ترقی -9.1% اور سرمایہ کاری کے شعبے میں -7.3% رہی۔ اس عرصے کے دوران ہندوستان کی برآمدات میں 1.5% اور درآمدات میں 17.2% کمی واقع ہوئی۔ دوسری جانب سب سے زیادہ ترقی پانی اور بجلی کے شعبے میں ہوئی، جو 4.4% رہی۔ 2000 سے لے کر 2020 تک ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی اوسط شرح 7.2% رہی، کہ جو ایک بہترین شرح شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ تجارتی خبروں کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ مزید امریکی پابندیوں کی دھمکی کے بعد روس نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا ہے۔
ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ روس کے نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے کے خلاف عنقریب نئی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ماسکو اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اس منصوبے کو جیسے بھی ہو مکمل کر لیا جائے۔ عالمی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ غالب امکان یہ ہے کہ روس نارڈ اسٹریم 2 منصوبے کے خلاف امریکی پابندیوں کو ایک طرف رکھ کر اس منصوبے کو مکمل کر سکتا ہے۔ یورپ کے لیے روس کی نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن جرمنی سے اب صرف چند کلومیٹر دور رہ گئی ہے۔
امریکہ ایک ایسے وقت میں یورپ کی روسی گیس سے وابستگی میں اضافے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ جب ایسا لگتا ہے کہ ان پابندیوں کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ وہ روس کی سستی گیس تک یورپ کی رسائی روکنا چاہتا ہے اور یورپ والوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی مہنگی گیس خریدیں۔ یہ گیس پائپ لائن روس کی گاز پروم کمپنی کی ملکیت ہے۔
رواں ہفتے کے لین دین میں بٹ کوائن کی قیمت نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور وہ گزشتہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ 3 سال پہلے بٹ کوائن کی قیمت $19,668 تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس کی قیمت ریکارڈ $19,850 تک پہنچ گئی ہے۔ مارچ کے مہینے سے اب تک بٹ کوائن کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ آخری بار دسمبر 2017 میں بٹ کوائن کی قیمت نے $19,000 کی حد عبور کی تھی۔ خاص طور پر امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے بٹ کوائن کی قیمت کچھ عرصے کے لیے حتیٰ $4,000 سے بھی کم ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب رما ہفتے کے دوران عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے، اور کورونا ویکسین کی دریافت کی خبریں سامنے آنے اور اقتصادی حالت میں بہتری کے امکانات کے باعث گزشتہ برسوں میں سونے کی ماہانہ قیمت میں سب سے بڑی کمی واقع ہوئی اور وہ $1,766.26 فی اونس تک پہنچ گئی۔ اوپیک اور روس کی سربراہی میں اس کے اتحادیوں کے 2021 میں تیل کی پیداوار کے بارے میں مذاکرات جمعرات تک ملتوی ہو گئے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان ممالک کے درمیان تیل کی طلب میں کمی کے موقع پر تیل کی پیداوار کے بارے میں اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اوپیک پلس کا اجلاس منگل کے روز ویڈیو کانفرنس کی صورت میں منعقد ہونا تھا۔ طے پایا تھا کہ اوپیک پلس جنوری 2021 سے اپنی تیل کی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل یومیہ کا اضافہ کر دے گا، لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ابھی تک تیل کی طلب کم ہے اور اوپیک پلس موجودہ معاہدے میں توسیع کا جائزہ لے گی۔ باخبر ذرائع کے مطابق سعودی عرب اس فیصلے کا حامی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے اس کی مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اوپیک پلس کی پیداوار میں جنوری 2021 میں تقریباً 19 لاکھ بیرل یومیہ کا اضافہ ہو جائے گا، جس سے ممکنہ طور پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی رسد میں اضافہ اور اس کی قیمت میں کمی واقع ہوگی۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب، جو ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران ٹربائن ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک میں شامل۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوشش۔ سنگاپور میں مصنوعی گوشت کی تجارت کی اجازت۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران نے گزشتہ 7 مہینوں کے دوران 76,30,428 ٹن سیمنٹ برآمد کیا ہے، جس کی مالیت $16,30,40,000 ہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران 24,000 ٹن سیمنٹ درآمد کیا گیا کہ جس کی مالیت $1,70,60,000 تھی، اور گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت اس میں وزن کے لحاظ سے 27% اور مالیت کے لحاظ سے 34% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران کی مجموعی غیر پیٹرولیم برآمدات میں معدنی شعبے کے حصے کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کے گزشتہ 7 مہینوں میں اس کا حصہ مالیت کے لحاظ سے 16.7% اور وزن کے لحاظ سے 32.2% تھا۔ ایران کی وزارت صنعت و تجارت اور معدنیات نے رواں سال کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ گزشتہ سال کی نسبت معدنی صنعتوں کی پیداوار میں 25% اضافے کے پروگرام پر عمل اور معدنی ذخائر میں 20-25% اضافہ کرے گی، جبکہ معدنیات نکالنے کے حصے میں بھی گزشتہ سال کی نسبت 30% اضافہ طے پایا ہے۔ ایران میں بجلی گھروں کی ایف کلاس کی ٹربائنیں تیار کی جا رہی ہیں، اور اس طرح ایران بھی ایسی ٹربائنیں تیار کرنے والے دنیا کے چند ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال انجام پانے والی کوششوں کے نتیجے میں ایران کے تھرمل بجلی گھروں کی پیداواری صلاحیت ملک کی بجلی کی صنعت کی تاریخ میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور پہلی بار 38.56% کی سطح پر پہنچ گئی۔ اس کی وجہ سے ایرانی بجلی گھروں کی پیداواری صلاحیت بہت سے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں سے آگے بڑھ گئی ہے۔ دراصل بجلی پیدا کرنے کے لیے کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ بہت ہی کارآمد، قابل اعتماد، سستا اور ماحول دوست رائے حل ہے کہ جس میں گیس ٹربائن کے جنریٹر بجلی پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تھرمل توانائی ضائع ہونے کے بجائے ٹربائن کو درکار بھاپ تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ایران کی تانبے کی برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 7 مہینے کے دوران تانبے اور تانبے کی مصنوعات کی برآمدات $457 ملین سے تجاوز کر گئیں۔ ایران کے معدنی شعبے کی برآمدات اس عرصے کے دوران 2,11,76,921 ٹن رہیں کہ جن کی مالیت $3,04,94,00,000 تھی، جبکہ اسی عرصے کے دوران ایران نے 7,32,000 ٹن تانبا اور تانبے کی مصنوعات درآمد کی کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 26% کم تھیں۔ تانبے کی درآمد کی مالیت بھی اس عرصے کے دوران $8 ملین تھی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 33% کم تھی۔ اندازوں کے مطابق ایران میں تانبے کے عالمی ذخائر کا 4.2% حصہ موجود ہے اور اس طرح وہ دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے۔ تانبے کے ذخیرے میں 1% اضافہ $20 ارب کے قدر و قیمت رکھتا ہے۔
حکومت پاکستان نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سرحدوں کی بہتر مینجمنٹ کی نگرانی کا ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایک اعلی سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سرمایہ کاری اور قومی سلامتی کے وزیراعظم کے مشیروں، وزیر جہازرانی، وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدی تجارت کی راہ میں حائل مشکلات اور ان کو دور کرنے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اس اجلاس میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ آزاد سرحدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سرحدوں کی مینجمنٹ کا ایک نیا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدی تجارت کو بڑھانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور پاکستان تجارتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ گاڑیاں تیار کرنے والی ہندوستان کی دو بڑی کمپنیوں ماروتی اور ہونڈا نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ان کی گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے ہندوستان شدید اقتصادی جمود کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کا شمار بدستور ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جو کورونا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی ماروتی سزوکی کمپنی نے کہا ہے کہ نومبر 2020 میں اس نے مجموعی طور پر 153,223 گاڑیاں فروخت کی ہیں اور یہ گزشتہ سال کے نومبر کے مہینے سے 1.7% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمپنی نے نومبر کے مہینے میں 9,004 گاڑیاں برآمد بھی کی ہیں۔ ٹریڈنگ اکنامکس نے گزشتہ ہفتے رپورٹ دی تھی کہ آمد و رفت پر پابندیاں جاری رہنے اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندی کی وجہ سے ستمبر تک ختم ہونے والی سہ ماہی میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی -7.5% تک پہنچ گئی تھی۔ اوپیک پلس کے رکن ملکوں نے تیل کی پیداوار کو رواں سال کے آخر تک موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
آخر کا بہت ہی بحث و مباحثے کے بعد اوپیک پلس کے رکن ملکوں نے تیل کی پیداوار کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوپیک پلس کے رکن ملکوں کی تیل کی پیداوار میں کمی جنوری 2021 سے کی جائے گی اور یہ 5 لاکھ بیرل یومیہ ہوگی۔ جنوری 2021 میں اوپیک پلس کے رکن ملکوں کی تیل کی یومیہ پیداوار 77 لاکھ بیرل سے کم ہو کر 72 لاکھ بیرل رہ جائے گی اور اس کے بعد آئندہ مہینوں میں تیل کی پیداوار کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اوپیک پلس کا ہر مہینے اجلاس منعقد ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ رواں سال بہار کے مہینے میں ہونے والے اجلاس کے مطابق 2021 کی ابتدا سے اوپیک پلس کی پیداوار 57 لاکھ بیرل یومیہ مقرر تھی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیجن نامدار زنگنے نے اوپیک پلس کے 12ویں وزارتی اجلاس کے بعد کہا کہ تیل کی منڈی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اوپیک پلس کا یہ فیصلہ عقل مندی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہانہ اجلاس تیل کی منڈی کو مستحکم رکھنے اور منصفانہ قیمت تک پہنچنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
سنگاپور نے امریکی اسٹارٹ اپ ایٹ جسٹ کو لیبارٹری میں تیار شدہ مرغ کا گوشت فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایٹ جسٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جوش ٹیٹرک نے کہا ہے کہ یہ گوشت نگٹ کے طور پر بیچا جائے گا اور مستقبل قریب میں سنگاپور کے ایک ریسٹورنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ جانوروں اور ماحولیات کی سلامتی کے بارے میں تشویش کی بنا پر جانوروں کے گوشت کے متبادل کے لیے طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے اس گوشت کی تیاری پر ابھی اخراجات کافی زیادہ ہیں۔ سنگاپور کی آبادی 57 لاکھ ہے اور اس وقت وہ اپنی تقریباً 10% غذائی اجناس اور مصنوعات پیدا کرتا ہے، لیکن وہ آئندہ اشرے کے دوران جدید اور نئے راستوں کے ذریعے اس نوعیت کے اقدامات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے ہونے والے اقتصادی نقصان کو کم کرنے کے لیے ہفتے میں کام کرنے کے دن کم کر کے 4 کر دیے گئے ہیں۔ برطانیہ نے جرمنی سے ملتا جلتا یہ اقدام انجام دیا ہے کہ جس نے 2008 میں اقتصادی بحران کے دوران یہ اقدام کیا تھا اور اس نے ہفتے میں کام کے دن 5 کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام شکست سے دوچار نہیں ہوگا۔ اس طرح کمپنیاں اپنے اخراجات کم کریں گی، افرادی قوت بے روزگار ہونے سے بچ جائے گی اور آخر کار حکومت امدادی پیکج دینے سے بھی بچ جائے گی۔ برطانیہ میں اس وقت کمپنیوں کو آمدنی میں کمی کا سامنا ہے اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے عارضی طور پر ہفتے میں 5 دن کے بجائے 4 دن کام کریں۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نئے طریقے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام پر پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔ Oh,